فالحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وقال تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم.
ايه حديث كان لدرس جدري بل تكلم فرصنا شو بس زیادہ مبالغہ تو کرنا مناسب نہیں ہے، میں تو لرز گیا ہوں اس حدیث کو سن کر. اللہ پاک اپنے کرم سے آج آپ کی برکت سے ہم سب کو سچی توبہ نصیب کر، وہ حدیث اس وقت سنانا چاہتا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان. سيدنا عمر نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے، جس نے ارشاد فرمایا تھا کہ سب سے زیادہ مجھ کو امت میں جس طبقے کا ڈر، کہ سب سے زیادہ نقصان میری امت کو جو پہنچائے گا وہ ایسا شخص ہوگا جو ہوگا تو منافق لیکن زبان پر اس کے باعلم ہوگا اور بہت علمی شخصیت مشہور ہوگا، وہ علمی باتیں کرتا ہوگا لیکن اندر سے وہ منافق ہوگا. حدیث کی ایک کتاب ہے الجامع الصریح، اس کی ایک شرح ہے فیض القدیر. اس فیض القدیر کے مصنف نے اس حدیث کو نقل کرتے وقت ایک عجیب واقعہ لکھا ہے. وہ لکھتے ہیں: والسبب تحديث عمر رضي الله عنه بذلك ان الاحنف سيد اهل البصره كان فاضلا فصيحا مفوها، فقدم على عمر فحبسه عنده سنه ياتيه كل يوم وليله فلا ياتيه منه الا ما يحب، ثم دعاه فقال: تدري لما حبستك عني؟ قال: لا. قال: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا فقال اخوف ما اخاف على امتي كل منافق حليم اللسان. ثم قال خشيت ان تكون منكم. فالحمد لله يا احنف ارجو ان تكون مؤمنا فالحجر الى مثلك. شارح الجامع الصغير کے شارح نے اس سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کس موقع پر یہ حدیث فرمائی تھی, نقل فرمائی تھی, وہ واقعہ بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ بصرہ کے ایک بہت بڑے عالم تھے, سردار تھے بصرہ, امام اور بہت عظیم شخصیت تھی, ان کا نام تھا احنف ابن قیس. یہ ایک بڑی فاضل شخصیت تھے, بہترین مقرر تھے, اللہ تعالیٰ نے طرز کلام اور فصاحت عجیب قریب قسم کا عطا فرمایا تھا. یہ آئے سیدنا عمر سے ملنے کے لیے, دور خلافت تھا, ذمہ داری امت کو سنبھالنے کی ہر پہلو سے سیدنا عمر ہی کے کندھوں پر تھی. تو وہ احنف حضرت عمر کے پاس حاضر ہوئے اور کچھ دیر ایک لمبی گفتگو ان کی رہی, بلکہ ایک اور روایت میں یہ بھی لفظ ہے کہ فخطبہ, جب آئے احنف جو بڑے عالم تھے, بڑی علمی شخصیت تھی, تو ان کی کوئی تقریر سنی سیدنا عمر نے. اب وہ کس موقع پر سنی, یہ تو روایت میں تفصیل نہیں ہے. انہیں سے ان گفتگو کے درمیان حضرت عمر نے ان کی غیر معمولی مقدرانہ اور علمی صلاحیتوں کا اندازہ کیا, یا الگ سے کوئی تقریر ان کی کروائی حضرت عمر نے کسی مجلس میں. ان کی وہ گفتگو سن کر اور ان کی وہ صلاحیت دیکھ کر, ان کی وہ شخصیت کا اندازہ کر کے حضرت عمر نے ان سے یہ کہا کہ تم میرے پاس ایک سال کے لیے یہاں ٹھہرو. غور فرمائیے, ایک سال کے لیے میرے پاس یہاں ٹھہرو. ان کا بہت اچھا, کیا لوگ تھے, کیا لوگ, بڑے کا اشارہ ہے. بڑے نے ابھی کوئی تفصیل نہیں بتائی, کوئی وجہ نہیں بتائی کیوں رک جاؤ, کیا وجہ ہے, کیا کام ہے, کیا ضرورت ہے, کچھ نہیں. یہ تو اس طرح کی باتیں ہوتی ہی نہیں تھی ان لوگوں, بس ایک سال کے لیے میرے پاس ہے. بہت اچھا. فحبسہ سنتن, ایک سال تک انہوں نے ان کو اپنے پاس رکھا اور ایک حکم دے دیا کہ صبح اور شام, دن میں اور رات میں, ایک بار آپ دن میں مجھ سے ملا کرو, ایک بار رات میں ملا کرو. اب ذرا غور کیجیے گا, جن لوگوں کو بزرگوں کی خانقاہوں کے معمولات کا پتہ ہے, خاص طور پر حکیم الامت حضرت ثانی صلی اللہ علیہ خانقاہ کے معمولات کے, جن لوگوں کو مطالعہ ہے, جنہوں نے پتہ ہے, وہ آسانی سے سمجھ جائیں گے کہ کتنی مشغولیت رہتی ہوگی. اور اس مشغولیت میں سیدنا عمر نے ان کو یہ تو موقع دیا کہ ایک بار دن میں ملے آپ اور ایک بار رات میں. ایک سال تک وہ اس پر معمول پر عمل کرتے رہے, ایک مرتبہ دن میں حاضر ہوتے کچھ گفتگو ہوتی, ایک مرتبہ رات میں حاضر ہوتے گفتگو. اس کے بعد جب ایک سال گزر گیا اور ایک سال تک عمر اس کی شخصیت کو پڑھتے رہے اور یہ کہتے ہیں راوی کہ فلا یأتیہ منہ الا ما یحب, یعنی کوئی چیز بھی حضرت عمر نے ان کے اندر ایسی نہیں دیکھی جو نامناسب ہو. ان کی ہر ادا اعلی درجے کی نظر آتی تھی, جس سے حضرت عمر کو اور محبت ان سے پڑھتی چلی. کوئی ناپسند آنے والی چیز نہیں تھی. اس بارے کی شخصیت, ایک سال پورا ہو گیا تھا, ہر عمر نے پوچھا تدبیر لما حدث چکا, جانتے ہو میں نے تم کو ایک ساتھ ایک دونوں رکھا ہے، میری تو روح قربان جائے اس معصوم جواب پر جو اس کی زبان سے نکلا، قال اللہ، اللہ اکبر، کہ نہیں ہے مجھے نہیں معلوم آپ نے مجھے ایک دونوں رکھا. آج اگر ہم کسی سے کہیں ہمارے بڑے مجھ سے کہیں کہ ذرا شام تک رک جائیں، حضرت تو کام مجھے ذرا بہت مصروفیت ہے، ذرا اپائنمنٹ ہے، ذرا وقت ہے، ذرا یہ مسئلہ ہے، بالکل شام تک دو گھنٹے کے لیے بھی روکنے کے لیے 100 دلائل چاہیے. اور وہ شخص سال بھر، اور یہ کوئی گرا پڑا آدمی نہیں ہے، سیدہ اہل البصرہ، علماء یہاں موجود ہیں، علماء جانتے ہیں کہ ہمارے محدثین انصار نام توڑ کر بولا کرتے ہیں. الجمع الشریف کے شارح نے اگر ان کو سید اہل البصرہ لکھا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اپنے وقت کے اماموں میں شمول ایک رہے ہوں گے، اور وہ اتنے خالی نہیں ہوں گے کہ ان کا کوئی کام نہیں. کتنی مشغولیتیں، ذمہ داریاں، مسائل، خاندان، بیوی بچے، پتہ نہیں کیا کر رہا ہوگا، مطلب کیا لوگ تھے. حضرت عمر نے کہا کہ ایک رک جائیں، اور نجانے ایک سال پورا ہونے کے بعد یا دو سات دن پہلے، روایت سے تو اندازہ ہوتا ہے کہ سال گزرنے کے بعد انہوں نے پوچھا کہ تم کو معلوم ہوا، تو سمجھ میں آئی بات کہ میں نے تم کو کیوں روک رکھا ہے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں میں تو نہیں ہوں. تب اس وقت حضرت عمر نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث نقل کی کہ سنو میری بات، جب تم میرے پاس صحیح بار آئے اور تمہاری علمی شخصیت اور تمہاری تقریر اور خطابت میں نے دیکھی تو مجھے حضور کا وہ ارشاد یاد آیا کہ سب سے زیادہ امت کو جو نقصان پہنچے گا، جو مجھے ڈر ہے، وہ ان لوگوں سے جو ہوں گے تو بہت بڑے عالم لیکن بالکل مناسب ہوں، مناسب علیم اللسان، جن کا علم ان کی زبان پر ہوگا، علیم اللسان ان کا علم دل میں نہیں اتر ہوگا. اے اللہ، ان کا علم دل میں، سب جب تم مجھے ملے تو میں یہ ڈرا، اور کیا کہ ہاں ذرا صاف گوئی دیتی، خشیت ان تکون منہم، تمہاری جب میں نے وہ باتیں سنی تو مجھے وہ حدیث یاد آئی اور مجھے ڈر لگا کہ اہل کہیں تم ہی ان لوگوں میں، تم بھی ان لوگوں میں سے نہ ہو، تو میں نے تم کو اپنے پاس روکا. ظاہر ہے کیوں روکا، کہ میرے پاس رہو گے تو عمر، سجنا عمر کی صحبت، جن کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ اگر میرے پاس کوئی نبی ہوتا تو عمر، جن کے بارے میں فرمایا کہ جس طرف سے عمر نکل جاتا ہے شیطان کو راستہ بن، تو گویا ہے عمر نے یہ سوچ کر ان کو روکا، اور کسی اور کے حوالے بھی نہیں چاہتی، علمی شخصیت تھی، یہ کسی اور کے حوالے بھی نہیں کر سکتے، اور یہ سوچ کر کے میرے پاس رہو گے تو انشاءاللہ اس میں سے وہ اگر مرد ہوگا تو نکل جائے گا. تو خشیت ان تکون منہم، مجھے یہ ڈر ہوا تم کو دیکھ کر کہ تم کہیں ان لوگوں میں سے نہ ہو. اس جملے کو کچھ برا مانا ہو نہیں. آج کبھی کوئی ہمارا بڑا ہم سے یہ کہہ سکتا ہے؟ آج ہمارا کوئی بڑا ہم سے اس طرح کی بات مجھ سے کہہ سکتا ہے کہ سجاد میاں مجھے بہت ڈر ہے کہ کہیں تم ان منافقوں میں نہ ہو جس کے بارے میں حدیث میں آیا ہے؟ بڑے اگر ڈر بھی رہے ہیں میرے بارے میں لفاظ سے تو وہ مجھ سے اس لیے بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ جانتے ہیں کہ مجھ میں تحمل نہیں، میں بھاگ کھاؤں گا، میں برداشت نہیں کر سکتا، میں 10 فتوے دینے لگوں گا، الٹا الزام دینے لگوں گا ان بڑوں کو جو میرے متعلق اس طرح کی بات کہیں. مگر وہ کیا بڑے تھے اور وہ کیا چھوٹے تھے. سیدنا عمر نے ان سے صاف کہا خشیت ان تکون منہم، لیکن اب سال بھر کی صحبت اور سال بھر کے معائنے کے بعد سیدنا عمر ان کو کیا سند دے کر لوٹا رہے ہیں؟ کہہ رہے الحمد للہ یا احمد، الحمد للہ یا احمد، تمام تعریف اللہ کی ہے، تم ان میں سے نہیں ہو، الحمد للہ یا احمد. حضرت عمر پر سلام بھیجیے کہ آپ نے ان کی تعریف میں کلمہ بھی نہیں کہا کہ کہیں اب نہ بگڑ جائیں. تعریف اس موقع پر بھی اللہ ہی الحمد للہ یا احمد, یہ جملہ کہا. اس کے بعد کہا ارجو ان تکون مؤمنا, اب مجھے یہ امید ہے کہ تم ایمان والے ہو. اللہ اکبر, اتنا بڑا عالم سجن عمر کے یہاں ایک سال کی صحبت کے بعد ایمان والا ہونے کی سند پایا. اللہ اکبر, آخری درجے کی بات یہ ہے, میں سچ کہتا ہوں کہ کیسا گزرا ہے میرا سفر اور کیا کیفیت ہے. آپ دعا کریں, خدا کرے اللہ تعالیٰ مجھ کو اس شہر کے آج ہی نکال دے. کیا کتنی سنگین بات ہے, ہم کتنی غلط فہمی ہیں اس کے بارے میں. ارجو ان تکون مؤمنا, اگر اب مجھے امید ہے کہ تم مؤمن من حضر الى عبد صدیقہ, اب جاؤ اپنے شہر میں واپس جا کر جا. بس یہی ہے تصوف و سلوک, یہی ہے اللہ کے نیک بندوں کے پاس قیام, اور یہی ہے تربیت, اور یہی ہے اجازت و خلاف, اور کچھ نہیں ہے. کسی نے کوئی عہدہ سمجھ لیا ہو, اعزاز سمجھ لیا ہو, اللہ اس کو اس غلط نہیں سے نکالے. بات صرف یہ ہے کہ اب چونکہ ہمارے مشائخ یہ بھی ہمت ہمارے اندر نہیں پاتے کہ اس سے ہم کہیں گے کہ یہ تین دن کے لیے رک جاؤ تو کوئی رکنے کو تیار نہیں ہوگا, تو وہ یہ بھی نہیں کہتے ہیں. حالانکہ ان کو پتا ہے, یقیناً پتا. میں نے اپنے حضرت سے خود عرض کیا کہ حضرت تو نے صحبت کی شدید ضرورت, دس دن قیام رہتا ہے آپ کے ساتھ رمضان میں, اب جا رہے ہیں واپس, تو نے صحبت کی شدید ضرورت ہے. تو حضرت نے یہ بالکل نہیں فرمایا کہ نہیں ضرورت ہے, فرمایا بالکل یقیناً ضرورت. اس کے بعد کچھ کلمات تسلی کے کہے, کچھ کلمات دوری کے باوجود استفادے کے طریقہ سکھانے کے کہے کہ دوری دور بیٹھ کر کیسے فائدہ اٹھایا جاتا. لیکن یہ پہلو پر ذرا غور فرمائیے کہ سجن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنے بڑے عالم, اتنی عظیم شخصیت, احمد بن قیس سے بڑے زبردست شخصیت گزری. ان کا تذکرہ فقہا میں بھی ہے, قراء میں بھی ہے, محدثین میں بھی ہے, واعظین میں بھی ہے, اپنے زمانے سے بہت بڑے امام. میں تو اسی پہلو سے احمد بن قیس کی شخصیت سے اس سے پہلے واقف تھا. بار بار حدیث میں ان کی سند میں ان کا نام آتا ہے, بار بار محدثین کے ان کا تذکرہ ہوتا ہے, بار بار کفائے تابعین میں ان کا تذکرہ ہوتا ہے, چوٹی کے ائمہ تابعین میں احمد بن قیس مشہور ہے. اور یہ پانچ کے احمد بن قیس کے گفتگو کر کے سجنا عمر نے اس حدیث کو یاد کیا اور یہ جملہ کہ ان خشی تو ان تکون نہیں ہوں, کہ مجھے تو یہ ڈر لگا کہ کہیں تم ان میں سے نہ ہو, روک لیا اپنے پاس اور رک بھی گئے. حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی خان جی رضی اللہ عنہ کا رہوں قدس اللہ سرہ کے اجل خلفاء میں مسلح الامت حضرت مولانا شاہ رسی اللہ صاحب لائے, اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بہت بلند فرمائے اور ان کے خیر و خیر سے ہم سب کو محروم رکھا. انہوں نے یہ واقعہ اپنے ایک مضمون میں نقل کیا اور اس میں انہوں نے ایک جملہ لکھا, میں جملہ پڑھ کے سناتا ہوں, نقل کر کے لایا ہوں آپ حضرات کے لیے. انہیں کا جملہ ہے, لکھتے ہیں میں اپنے دیرینہ اور مسلسل تجربے کے بعد, غور سے سنیں, میں اپنے دیرینہ اور مسلسل تجربے کے بعد دیانتن عرض کرتا ہوں اور مجھ سے اس قول پر انشاءاللہ بات پرس نہ ہوگی کہ اس وقت تقریباً سب ہی لوگ کیا خواص اور کیا عوام الا ماشاءاللہ مرض نفاق میں مبتلا ہے. لوگوں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کہ یہ اللہ والے چھوٹ نہیں بولا کرتے, یا اللہ والے مبالغہ نہیں کہہ سکتے. اور جیسے ڈاکٹر اور حکیم کی تشخیص پر ہم کو بھروسہ ہوتا ہے, اسی طرح ان اللہ والوں کی تشخیص پر بھی بھروسہ ہوتا ہے. پھر دوہرا تھا لکھتے میں اپنے دیرینہ اور مسلسل تجربے کے بعد دھیانتن عرض کرتا ہوں, اور مجھ سے اس طور پر انشاءاللہ بات پرشن ہوگی کہ اس وقت تقریباً سبھی لوگ کیا خواص اور کیا عوام الا ماشاءاللہ مرض نفاق میں ہوتا ہے. تو گویا ہم سب کی بیماری کی تشخیص ہو, بالکل یہی صورت حال ہے. تشخیص کرنا چاہیے ہم کو سب جھکا کر کہ ہمارے اصل مسئلہ مرض نفاق کا. ہم جو دیکھنے میں نظر آ رہے ہیں وہ اثر سے نہیں ہے. آگے لکھا ہے لوگوں کا ظاہر کچھ ہے اور باطن کچھ اور, زبان کے بہت اچھے اور دل کے بہت ہی برے, بہت ہی برے. یہ باتیں ہم میں سے کسی کو مایوس نہ کریں. سب سے پہلی بات اب کرتا ہوں, آج سب کے اوپر ان باتوں کا جو اثر پڑتا ہوا نظر آ رہا ہے, جو ایک بتا رہا ہے کہ یہ ایک بے چینی پیدا کرتا, ایک ڈر اور خوف پیدا کرتا. یہ بات تو بالکل صحیح ہے, کسی اور کے بارے میں صحیح ہو یا نہ ہو, ہر آدمی اپنے بارے میں تو کہہ سکتا ہے کہ میرے بارے میں صحیح, باقی کسی کے بارے میں نہیں ہو وہ مجھ سے مطلب نہیں. آخر کیا کیا جائے, کیا مایوس ہو جائیں ہم لوگ؟ ہرگز نہیں. سوال ہی پیدا اللہ کی رحمت کو سوچئے اور مایوسی کو دل سے نکالے. اللہ کی رحمت سے تو مایوس ہو ہی نہیں سکتا ایمان والا, سوال ہی نہیں پیدا. اصل میں ہم نے اللہ کی رحمت کو اپنی طرف کھینچا نہیں ہے, ہم نے کھینچ کے اپنے علاج کی فکر نہیں کی, بس اس لیے ہمارے اندر یہ بیماری پڑتی چلی آئی. ورنہ جہاں علاج کی فکر ہوئی اور جہاں بندے نے سچے دل سے توبہ کی اور اپنی فکر اس کے اوپر تھوڑے دن کے لیے ایسی حاوی ہو جائے کہ اس کو دنیا اور معافی ہاتھ کسی اور کی فکر ہی نہ رہے, بس پہلے اپنی فکر ایسی حاوی ہو جائے اور اس کے بعد وہ علاج تلاش کرے. کیا علاج ہے؟ ظاہر ان جیسے جن اللہ کے بندوں نے اس طرح کا یہ مرض کی تشخیص کی ہے, علاج تو وہی بتائیں گے, علاج تو وہی کریں گے. تشخیص کوئی اور کرے اور علاج کوئی اور کرے, یہ تو نہیں ہوا سکتا. چنانچہ آگے چل کر حضرت نے لکھا ہے اسی مضمون, عجیب و غریب مضمون ہے پر لکھا آگے اس کو مکمل کیا ہے کہ ہر مرض کی دوا صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی مسئلہ ہے ایک ہی, وہ یہ کہ اپنی اصلاح کی فکر لے کر کسی ایسے سے چمٹو جس کو تم سے پہلے ان چیزوں کی اصلاح کی فکر ہو گئی اور وہ پہلے سے اس میں لگ گیا ہو, عمر گزاری ہو, اور اس کو بھی کسی کہنے والے نے حضرت عمر کی طرح کہہ کر روانہ کیا ہو کہ بھئی امید ہے اب تم بچ جاؤ گے, جاؤ جا کر اللہ کے بندوں کو توبہ کرو اور کراؤ, ایسے کی ہے جن کو اس کے بغیر اکیلے رہنے سے کام نہیں چلے. اللہ تعالی ہماری اور آپ کی یہاں کی حاضری کو آج توبہ والی حاضری بنا, سچے دل سے تڑپتے دل سے آج ہم توبہ کریں اور اپنی سستی اور تاہی اور اپنے تال بٹور اور اپنے بارے میں خوش فہمیوں سے اللہ سے معافی مانگے اور جن حصے کی مقبول دعاؤں کا واسطہ دے کر, اس مبارک مہینے کی مبارک لمحوں کا واسطہ دے کر, اور جو وہاں آپ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ رہے ہیں ان احرام باندھے ہوئے سر بکفن, وہ جو مجنو اللہ کے عاشق اور دیوارے, منظر ہوتا ہے حج میں. میں پھر دہراتا ہوں اس بات کو, بات ختم کرنے کا دل نہیں چاہتا اس موضوع کو. جیسے انگارے ہوتے ہیں نا, کہ اگر ٹھنڈے انگاروں کو دہکتے ہوئے انگاروں پر, بجھے ہوئے انگاروں کو دہکتے ہوئے انگاروں پر اگر رکھ دیا جاتا ہے ان کے آس پاس, تو ان کے اندر بھی گرمی اور آگ آ جاتی ہے. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ حرمین شریفین میں کچھ جگہ اسلامی ایسی بنائی ہے, مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ, کہ ساری دنیا سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو, نیک بندوں کو, عاشقوں کو, اصلی محبت کرنے والوں کو وہاں بلا کر جمع کر دیتا ہے. اب یہ دہکتے ہوئے انگارے ہیں, اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے دہکتے ہوئے انگارے یہاں جمع کر دیے, تم اپنے بجھے ہوئے انگاروں کو لے کر آؤ اور یہاں ان کے پاس اٹھو بیٹھو, ان کے بیان میں شریک ہو, دعا میں شریک ہو, ان کے ساتھ ثواب کرو, ڈھونڈو ان کو یہاں, اور ان کے ساتھ رہو گے تو تمہارا بھی انگارا کچھ گرمی پالے گا. تو وہ لوگ باقی بڑا چاہت کر کے لوٹتے ہیں, بڑا اچھا عمرہ کر کے لوٹتے ہیں, جو لوگ وہاں پر تلاش کر لیتے ہیں کسی دہکتے ہوئے انگارے, بہت فرق ہوتا ہے ان کے حج میں اور ان کے حج میں, جو بغیر اس تلاش کے, بغیر اس جستجو کے ایسے ہی ایک طرح سے کچھ احکام پورے کر کے چلے آتے ہیں. تو اصل میں حج کی روح بھی تو دراصل نیکوں کی صحبت اور کثرت ذکر ہے. حج کو تو یہ درجہ ملا, حج کو تو یہ مقام ملا کہ جو مقام کسی اور عمل کو نہ ملا, اس طرح واپس آؤ گے جیسے کہ آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے. یہ مقام کسی اور عبادت کو ملا کیوں آئے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں دو چیزیں جمع ہیں, ایک تو صحبت صالحین, جب آپ طواف کر رہے ہوں گے اس میں کوئی ایک نہ ایک دیوانہ اس مجمع میں ہوگا ضرور, جب آپ عرفات میں ہوں گے کوئی نہ کوئی ہے بلکہ ہزاروں ہوں گے, جب آپ بنا میں ہیں, جب آپ حرم میں بیٹھے ہوئے ہیں, جب آپ روزے اثر کی جالیوں کے سامنے کھڑے ہو کر نظام کے آنسو بہا رہے ہیں, کوئی نہ کوئی ہوتا ہے واقعی عجیب معاملہ. اور یہ جو شروع سے آدمی جائے گا تو اس کو اتنے ملتے ہیں, اتنے ملتے ہیں کہ ہر حرم میں داخلے کے وقت کوئی نیا اللہ کا ولی ملتا ہے, واللہ میں سچ ہے, اور وہ اپنی گردی بھر لیتا. ہمارے یہاں مشرقی یوپی میں ایک شہر ہے گورکھپور, اس میں شخصیت ہوا کرتے تھے حضرت مولانا افتخار صاحب رحمۃ اللہ, انہیں حضرت شاہ وسیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مجاز صحبت, انتہائی گمنامی کی حالت میں زندگی گزاری, اور اسی کا یہ اثر ہوا کہ بہت سے لوگوں کی طرح یہ عزیز بھی ان سے بہت زمانے تک بالکل واقف ہی نہیں ہوا, کبھی نام بھی نہیں سنا. ایک مرتبہ حضرت والد مالک رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں وہ حاضر ہوئے, وہ تشریف لائے آئے جب وہ حج کرنے جا رہے. میں چھٹیوں میں, میں اس وقت مدینہ منورہ میں زیر تعلیم تھا, چھٹیوں میں آیا ہوا تھا, تو دروازے پر دستک ہوئی, میں باہر نکلا وہی لکھنؤ میں اپنے مکان پر, تو دیکھا کہ ایک بوڑھے صاحب مسکین سے بڑے منتشر مزاج غریب سے آدمی کئی سب جھکائے, سلام کیا, وعلیکم السلام, کہنے لگے کہ اگر ملاقات آسانی سے حضرت سے ہو سکے, صرف مسافہ اور زیارت کرنا چاہتا ہوں, تکلیف بالکل مت دیں, زحمت میں بالکل مت ڈالیں, اگر بآسانی ممکن ہو تو یہ عرض کر دیں کہ گورکھپور سے افتخار حاضر ہوا ہے. تو ان کے بات کرنے کے انداز سے سمجھا کہ بھائی یہ تو کوئی خاص شخصیت معلوم ہوتے, تو میں نے ان سے کہا آپ تشریف رکھیں باہری کمرے میں, میں اندر چلا گیا. اندر جا کے کہا میں نے والد صاحب سے, تو کوئی صاحب ہیں گورکھپور سے کہہ رہے ہیں کہ افتخار کہہ دیں, افتخار حاضر ہوں. اللہ اب حضرت والد صاحب کا جو حال ہوا, بالکل معذور تھے, بالکل معذوری کے دور تھا ہمارے حضرت والد صاحب کی, فرمایا مجھے اٹھاؤ, مجھے اٹھاؤ, جلدی بٹھاؤ, جلدی بٹھاؤ. اب ہم لوگ دو آدمی مل کے جلدی سے بٹھایا,
کہا کہ میرا امامہ ادھر لاؤ ادھر لاؤ. اپنے بیگ میں سے ادھر نکالا ادھر اون جلدی سے اپنے لگوایا, اور اس کے بعد کہا کہ مجھے اسے بٹھاؤ, کرسی بٹھاؤ, ویل چیئر بٹھاؤ, مجھے باہر دروازے میں لے کرو, تم نہیں جانتے ہو کون ہے. میں کام کیا, میں نے کہا آپ مجھ سے سیکھ لے کریے, میں ان کو لے کے آتا ہوں, بڑے ادب کے لے کے آؤں گا. آپ کہنے نہیں مجھے لے کر ہو گیا. میں نے بٹھایا, اب ادھر اس کو لے کے چلا, ادھر ان کو آہٹ ہوئی کہ حضرت نشیب لا رہے ہیں. وہ نکلے وہاں کے چپل جوتے چھوڑ کر ننگے پیر دیوانوں کی طرح بھاگتے ہوئے, اور جس طرح لپٹے ہیں دونوں ایک دوسرے سے, میں اس کا انداز نہیں آپ کو بتا. یہ ان کو چوم رہے ہیں, ان کی گاڑی چوم رہے ہیں, ان کا ہاتھ چوم رہے ہیں, وہ ان کی پیشانی چوم رہے ہیں, ان کی آنکھیں چوم رہے ہیں. یہ کیا معاملہ, یہ کون شخصیت ہے؟ آ کر اندر بیٹھے, بس کیا بتاؤں, وہ دونوں کیسی ملاقات تھی, ایسی بس کیا عجیب کیفیت تھی دونوں طرف سے. کچھ دیر کے بعد دونوں نے اپنے آپ کو قابو میں کیا, اس والد صاحب نے پھر جو بہت میں سمجھ گیا, تو ہم لوگوں کو کچھ اشارے تھے, تو بہت ہی خصوصی قسم کی جب حضرت والد صاحب تقریب کرتے تھے کسی مہمان کی, تو ایک کھجور میں لایا کرتا تھا مدینہ منورہ کے اس باغ کی جو سیدنا صدیق اکبر کا باغ تھا, تو میں اس باغ کی کچھ خاص کھجوریں لایا کرتا تھا جو حضرت والد صاحب بہت ہی خاص مہمانوں کو کھلایا کرتے. جس باغ میں سیدنا صدیق اکبر اس وقت بیٹھے ہوئے تھے جس جگہ پر حضور پاک رب کی وفات کی خبر ان کو ملی, تو وہ باغ مدینہ منورہ میں محفوظ تھا, کسی کو پتہ نہیں ہے اس کا. تو اللہ تعالیٰ کا شکل تھی کہ میرے کچھ استاد تھے حدیث کے, محمد امام مالک, میں نے ان سے تین بار پوری پڑھی. مدینہ کی چیف جسٹس تھے شیخ عطیہ محمد طالب, اللہ ان کے درجے بہت بلند فرمائے, بڑی صاحب علم و تقویٰ شخصیت. روزانہ مدینہ کی کورٹ میں عدالت میں جب بیٹھنے جاتے تھے تو پہلے مسجد نبوی حاضر ہوتے, دو رکعت نماز پڑھتے, حضور کو صلاۃ و سلام عرض کرتے, اور عدل و انصاف کی توفیق کی اللہ سے دعا کرتے, اس کے بعد عدالت میں جاتے. میں نے عرب علماء میں ایسے صاحب تقویٰ اور صاحب ذکر اور ایسے عظیم محدث و فقیہ لوگ جو پائے, ان میں سے ایک وہ پائے, اور مجھ پر وہ بہت شفیق تھے, مجھے اپنا روحانی بیٹا ہے. مجھے اپنی کتابیں انہوں نے دی دو تین, تو اس پر لکھا الا ولد الروحی, میرا روحانی بیٹا. تو انہوں نے اس باغ کا لے گئے تھے مجھ کو خود, اور وہ کھجورے حضرت بھائی صاحب نے نکلوائی, اشارہ کیا میں لے کے آیا, زمزم پلایا, عطر لگایا, چائے پلائی. جب رخصت ہونے لگے تو حضرت بھائی صاحب نے اصرار کیا کہ میں دروازے تک رخصت کروں گا. تو مجھے خوب یاد ہے کہ وہ نیچے زمین میں بیٹھ کر حضرت بھائی صاحب کے پیر پکڑ لیے, آپ کے غلاموں کا غلام بھی تو بننے کا لائق نہیں ہوں, آپ کیا مانگنا کر رہے ہیں, صرف میرے لیے دعا کر دیجیے. اور یہ کہہ کے بہت دیر تک روتے رہے, حج کے علاقے سے نکلا, اللہ تعالیٰ وہاں پہنچا دیں اور مجھے گناہوں سے بچا لیں, اور اللہ تعالیٰ اچھا مقبول حج نصیب کر رہی, اس بات کے احساس کے لیے آیا ہوں. نکلے رخصت ہوئے باہر گئے, تو میں اس کے ساتھ ساتھ اب ان کے قیام گاہ تک پہنچانے کے لیے ان کو گیا جہاں وہ لکھنؤ میں ٹھہرے ہوئے. تو پہلے تو گلی میں ایک تماشا دیکھا ہمارے گھر کے باہر, کہ انہوں نے اپنے ساتھ جو دو تین چار لوگ تھے ان کو یہ کہا کہ تم لوگ سب سفر شکر نکالو, تم لوگ سب نماز شکر پڑھنا, تم کو پتہ نہیں ہے کہ تم نے اللہ کے کتنے بڑے بندے کو دیکھا ہے, ابھی تم کو نہیں مانا, تم نہیں جانا. پوچھا کیونکہ حضرت شاہ مسیح اللہ صاحب کو جن لوگوں نے دیکھا ہے, کچھ لوگ یہاں ایسے ضرور ہوں گے جنہوں نے حضرت شاہ صاحب کو دیکھا ہوگا, تو ان کے جذب کی جو رنگ تھا, ان کی جو کیفیت تھی ایک عجیب طرح کی, وہ منتقل ہوئی تھی حضرت مولانا افتخار صاحب. یہ تو حضرت والد صاحب نے مجھے بعد میں بتایا کہ حضرت شاہ رسول صاحب کا جو جذب کا رنگ تھا وہ سب سے زیادہ ان کے خلفاء میں منتقل حضرت مولانا افتخار تھا. تو میں نے وہ جذب کا رنگ ان کا اس گلی میں دیکھا, وہیں اپنے گھر کے دروازے پر اپنے ساتھیوں سے کہنے لگے, تم نہیں جانتے, تم نہیں جانتے, تم بالکل نہیں جانتے, تم میں سے کوئی نہیں جانتا, کوئی نہیں جانتا, کوئی نہیں جانتا کہ تم کس سب سے مل کے آئے ہو,
اللہ جانے اس کے بعد انہوں نے کیا القاب کہے, میں وہ ڈر کے مارے یہ نہیں بول رہا ہوں کہیں آپ میں سے کسی کے دل میں کوئی شبہ نہ آ جائے, ایسے انہوں نے القاب کہے والے ساتھی شان کہ اور شکر ادا کرنا, سب کا شکر ادا کرنا اور نماز شکر پڑھنا, میں بھی یہ کرتا ہوں جیب سے جو پہ نکالے ہاتھ بھی لے لیے میں بھی سبلا کروں ابھی جا کے سبلا کروں. کیا شخصیت ہے یہ, ہم کیوں محروم رہے ہیں تیز کے فائدے سے. پھر میں ان کے ساتھ پہنچانے گیا اور پھر ان سے مدینہ منورہ کے کب تشریف لا رہے ہیں کہاں کہہ رہے ہیں یہ سب معلوم کیا. اب میں سنانا آپ کو صرف یہ چاہ رہا تھا دو باتیں, ابھی میں ایک بات بتا دوں. اب جب میں ان کو پہنچا کے گھر واپس آئے تو یہاں حضرت ماری اسلام رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے انتظار میں بیٹھا پایا, حالانکہ تقریباً ایک گھنٹہ ہو چکا تھا. حیران رہ گئے, میں نے ان کے خادم مولوی شاہ صاحب سے قدرے ناراضگی سے کہا کہ مولوی شاہ صاحب آپ نے لٹائے نہیں, کہہ رہے لیکن تیاری ہے آپ کا انتظار کر رہے ہیں. کیا بات ہوئی, تکیے لگائے ہوئے کمزوری معذوری کے باوجود میرا انتظار کر مجھے بلایا. یہاں کہنے لگے ابھی فوراً سب سے شکر نکالنا تم اپنی بیوی کی طرف سے بھی, اپنی طرف سے بھی, اپنے بچوں کی طرف سے بھی. تمہیں نہیں معلوم تو کون اللہ کے بتا اس گھر میں آیا, اس کمرے میں آیا. یہ ہوتے ہیں اللہ کے نیک بندوں کے ایک دوسرے کی فرق, دوسرے کی محبت. اب اس نیک بندے کا حال میں آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں, یہ سب تم ہی تھی. جب مدینہ منورہ کو پہنچے تو میں ان کے ساتھ ساتھ ان کے پیچھے پیچھے کسی طرح ان کی جوتی اٹھا کر کسی طرح حرم میں جانے کی کوشش کرتا تھا. آپ کو میں کیا بتاؤں, دنیا میں کوئی مجرم تصور کیجیے جس نے ہزاروں قتل کیے ہوں, پاؤں میں بیڑیاں پڑی ہوں, ہاتھ میں ہتھکڑیاں ہوں, سزائے موت سنائی جا چکی ہو, اور وہ مجرم کو اگر کہا جائے کہ بھائی اس وقت دربار میں چلے جاؤ بہت اچھا موڈ ہے شاید معاف کر دیا جائے, تو وہ مجرم جس طرح چلتا ہوگا اس طرح میں نے حضرت مولانا افتخار صاحب کو مسجد نبوی میں حضور کے روضے کی طرف چلتا ہوا دیکھا. جو قدم آگے ہوتے ہیں اس کے بعد تھرپتے ہیں, پھاٹنے کے تھرپتے ہیں, تھامنا پڑتا تھا, پکڑنا پڑتا تھا, پہنچے بالکل سرکش کرتے عجیب کیفیٹ ہوتی. اس کے بعد کچھ دیر تک سبزی ہوتی تھی, کچھ کھانتے تھے, پھر اس سے اس پتہ پھر آگے بڑھے, پھر چار قدم آگے بڑھے, چھ قدم آگے بڑھے. یعنی اس زمانے کا حرم شریف توسیع سے پہلے کا باب مسجدی سے لے کر روضہ اثر تک پہنچنے میں مشکل سے 6-7 منٹ لگتے تھے. وہ باب مسجدی سے روضہ اثر تک کبھی ایک گھنٹے میں پہنچتے تھے, کبھی ڈیڑھ گھنٹے کا. بس یہی ان کو ہمت بھی ہوتی تھی کہ میں حضور کے سامنے اتنا گزرے کر جاؤں, کیسے جاؤں, کیا کیا ہے میں نے. وہ شخص جو قطب الاسکار ہے اور جو اپنے وقت کا بدل کس درجے کا بلی, اور وہ جس کو دیکھ کر اللہ کا ایک نیک بندہ خوشی کا اظہار کر رہا ہے, سب کا شکر ادا کر رہا ہے, اور اپنے بچوں سے کہہ رہا ہے سب کا شکر ادا کرو, وہ کیا اپنے آپ کو روزے سر کے سامنے کھڑا کرنے کا ہے نہیں سمجھ رہا. یہ ہے ایمان کی حقیقت, یہ ہے تقوی, یہ ہے محبت رسول. اے اللہ آج سب کو کوئی ذرا ایسا حقیقت, آج کوئی جلد ہم کو حقیق فرما دے اور اتنی بےچینی ادا فرما دے کہ جب تک یہ کچھ مل نہ جائے چہن کے نہ بیٹھے. بہت سارے مزدور ہو گئی ہے, بہت سارے مراقبہ کر لیجیے, سب کو جھکا لیجیے, آنکھوں کو بند کر دیجیے اور اپنے من کی دنیا میں چھوڑ کر دیکھیے. جب آدمی اپنے من کی دنیا میں جانتا ہے تو اس کو اپنی حقیقی تصویر نظر آتی ہے. سب کیجیے کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے, میرے دل سے سر رہی ہے اور میرے دل کا دفاع اور تمام جلدی سن رہی ہے. میرا دل پاس ڈرپ ہو رہا ہے اور میرا دل خوشی کے مارے کہہ رہا ہے اللہ.
دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے ہوا و حرص والا دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے خدایا فضل فرما دل بدل دے گناہگاری میں کب تک عمر کاٹوں گناہگاری میں کب تک عمر کاٹوں بدل دے میرا رستہ دل بدل دے سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں مزہ آ جائے مولا دل بدل دے سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں مزہ آ جائے مولا دل بدل دے ہٹا لوں آنکھ اپنی ماں سوا سے ہٹا لوں آنکھ اپنی ماں سوا سے جیوں میں تیری خاطر دل بدل دے ہٹا لوں آنکھ اپنی ماں سوا سے جیوں میں تیری خاطر دل بدل دے کروں قربان اپنی ساری خوشیاں کروں قربان اپنی ساری خوشیاں تو اپنا غم عطا کر دل بدل دے سہل فرما مسلسل یاد اپنی سہل فرما مسلسل یاد اپنی خدایا رحم فرما دل بدل دے پڑا ہوں تیرے در پر دل شکستہ پڑا ہوں تیرے در پر دل شکستہ رہوں کیوں دل شکستہ دل بدل دے پڑا ہوں تیرے در پر دل شکستہ رہوں کیوں دل شکستہ دل بدل دے تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے بس اتنی ہے تمنا دل بدل دے تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے بس اتنی ہے تمنا دل بدل دے میری فریاد سن لے میرے مولا میری فریاد سن لے میرے مولا بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے بس اتنی ہے تمنا دل بدل دے میری فریاد سن لے میرے مولا بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے